پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فطرت میں تبدیلی کے ایک اور مثالیں ہمارے ہاں بہت عام ہیں کہ مثلا زبان پہ بالی پہننا اور گال کے اوپر بالی پہننا، بھموں کو چھدوا کے اس کے اندر بالی پہننا. آپ نے کچھ عرصہ تک یہاں تصویریں دیکھی ہوں گی، شاید موبائل کے ٹیلی فون کا اشتہار تھا یا معلوم نہیں کس چیز کا، کہ یا بالوں کے رنگنے کا، خدا جانے تو غور کیا ہی نہیں کہ سخت تکلیف ہوتی تھی کہ کتنے دیدہ دلیری کے ساتھ ایک اسلامی ملک میں ایسے اشتہار ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نظر سے روز گزرتے ہیں کہ جس میں اس قسم کے کام کیے گئے. آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز کو روز آپ دیکھتے ہیں نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو اجنبی لگتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری نوجوان نسل جو اس طرح کے کام کرتی ہے، وہ آخر یہی چیزیں دیکھ دیکھ کر تو کرنا چاہتی ہے. پھر اسی طرح دانتوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے دانتوں میں موتی وغیرہ لگا کے ان کو کچھ سے کچھ بنا دینا، بعض وقت سونا چڑھاتے ہیں اچھے بھلے دانتوں کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے خراب ہو گئے اور کراؤننگ کرائی آپ نے، تو اس میں تو کوئی بھی دھات استعمال ہو سکتی ہے، لیکن بعض وقت محض رنگ بدلنے کے شوق میں ان کے اندر تبدیلی کرنا، اور بعض وقت آپ نے پنکھ دیکھے ہوں گے کہ مختلف رنگوں سے بال رنگ رہے ہوتے ہیں، ایسے رنگ استعمال کرنا کہ جو اصل رنگ نہیں ہے بالوں کا، ایسے رنگوں کی نیل پالش لگانا جو اصل ناخنوں کا رنگ نہیں ہوتا. تو یہ خلق اللہ کو تبدیل کرنا، ظاہر ہے اللہ نے سبز ناخن نہیں بنائے ہمارے، نہ ہی پرپل کلر کے بنائے ہیں، ٹھیک ہے پنک پنک شیڈ ہے، ہلکا ہے، گہرا ہے، تھوڑا سرخ ہو گیا، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اس سے نیچر سے میل کھاتا ہے. جب آپ بالکل کالے رنگ کے ناخن رنگ رہے ہیں تو کیا نظر آئیں گے، کون خوش ہو رہا ہوگا دیکھ دیکھ کے جس کے آپ سے ملتے جلتے ہیں. فلا یغیرن خلق اللہ، تو وہ اللہ کی خلق کو ضرور بدل دیں گے، یعنی اصل میں تبدیلی کریں گے. اور یہ سب کام کس سے منسوب ہے؟ شیطان سے. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو فطری طور پر ان کاموں سے نفرت ہوتی، ان کو کوئی ریلیجن کا پتہ ہو کہ نہ ہو، فطری طور پر نفرت کرتے ہیں کہ دس از ان نیچرل نان سینس قسم کی چیز. کیونکہ اللہ نے ہدایت کا ذریعہ اس کتاب کے علاوہ ہمارے دل کو بھی بنایا ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے استفت قلبک ولو افتو کا، اپنے دل سے بھی فتویٰ لو خواہ لوگ تم کو فتویٰ دے دیں. اب سنیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ کھلے خسارے میں پڑ گیا، صریح نقصان میں پڑ گیا. جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کرے، فطری طریقوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے شروع کر دے، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، نقصان میں، بہت کھلے نقصان میں مبتلا ہو گیا. شیطان کرتا کیا ہے اپنے اس کام کے لیے؟ سب سے پہلے یعدہم، ان سے وعدے کرتا ہے، ان سے وعدے کرتا ہے. ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے. کیا آرزوئیں دلاتا ہے؟ یعنی کیا تمنائیں دیے رکھتا ہے، وہی شیخ شلی والا کام. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے. شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں. اس دنیا میں انسان کا اصل مقابلہ شیطان سے ہے، انسان کو سب سے بڑا چیلنج شیطان سے درپیش ہے کہ جو اسے غلط کام کرنے پر اچھے انجام کا وعدہ کرتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا اسے کہتا ہے جھوٹ بولو تم کو اتنا اور اتنا پروفٹ ہوگا. اب یہ شیطان نے ان سے وعدہ کیا کہ غلط کام کرو تم کو امید دلاتا ہوں کہ اتنا فائدہ ہوگا، یہ کچھ حاصل ہوگا، اور لوگ کرتے. اور کیا تمنا دلاتا ہے ان کو، کیا وعدہ کرتا ہے ان کے ساتھ؟ مثلا ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو رشوت دے کر کام کر لو، جو نفع ہوگا اس سے حج کر لینا، سب پاک ہو جائے گا. یا رشوت لے لو، اس میں سے کچھ صدقہ کر دینا، کسی مسجد بنوانے کے لیے ڈال دینا. اور جب سے ایسے پیسوں سے مسجدیں بننے لگی، مسجدوں کی برکت بھی ختم ہو گئی. کیونکہ ہم ایک خود ساختہ دین رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں من مانے اپنی عقل سے فتوے لیتے ہیں اور ناجائز کو جائز قرار دے دیتے ہیں، اور یہ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ ایسے کام کریں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا یعنی شیطان کے دلائے ہوئے وسوسوں اور امیدوں پر شیطان کو فالو کریں اور غلط کاموں کو اپنے لیے جائز قرار دے دیں. ولا یجدون عنہا محیصا، وہ اپنے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے، ایسے لوگوں کو بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، سندخلهم جنات، ہم انقریب ان کو باغوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے. اب انسان کے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے. ایک راستہ کیا ہے؟ شیطان کا راستہ ہے. اور شیطان کے راستے کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں اللہ کے راستے پر ہوں یا شیطان کے راستے پر؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی کسی غلط کام کے کرنے کو آپ جسٹیفائی کر لیں کہ یہ صحیح ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، جب بھی کسی حرام کو ہلکا سمجھ لیں، جب بھی کسی ناجائز کو جائز قرار دیں اور اس پر مطمئن ہوں، خوش ہوں، دلیری کے ساتھ حرام کام کرتے چلے جائیں، تو سمجھیے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے. مثلا آپ یہاں بیچ میں کھڑے ہیں، کوئی جگہ، آپ کے دائیں ہاتھ جاتا ہے رحمان کا راستہ اور بائیں طرف جاتا ہے شیطان کا راستہ، کیا خیال ہے آپ کا کہ بائیں طرف چل کر آپ رحمان کو پالیں گے؟ بائیں طرف چل کر رحمان کو پالیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ جب ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو رحمان سے قربت نہیں ملتی، رحمان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، رحمان کی رحمت سے حصہ نہیں ملتا. اور بیک وقت انسان دو راستوں کے نہیں چل سکتا. جب آپ چھٹی کے وقت یہاں سے نکلیں گے باہر، تو اس وقت سڑک دو طرف کو جا رہی ہے، ایک بائیں طرف کو جا رہی ہے اور ایک دائیں طرف کو جا رہی ہے. ایک ہی سڑک کے دو حصے ہیں نا، کچھ ٹریفک بائیں رخ پہ جا رہی ہے، کچھ دائیں رخ پہ جا رہی ہے. اگر آپ اس ٹریفک میں شریک ہو جاتے ہیں اپنی گاڑی کے ساتھ جو بائیں رخ پہ جا رہی ہے، تو آپ ہو سکتا ہے اپنے گھر نہ پہنچے، کیونکہ آپ کے لیے ضروری تھا کہ گھر پہنچنے کے لیے دائیں طرف جانے والی ٹریفک میں شریک ہوتے، دائیں طرف چلنے والی بس میں بیٹھتے. آپ بیٹھ گئے بائیں والی میں، تو کیا ہوا؟ لمحہ لمحہ آپ منزل سے دور ہوتے چلے گئے. جب ہم شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں تو رحمان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، دور اور دور اور دور. اس لیے ہمیں راستے کا تعین کرنا ہوگا، پہلے واضح طور پر دیکھنا ہوگا کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے. پھر فرمایا لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں پر مشتمل نہیں. اچھا یہ جو آرزوؤں کی بات ہے، امانی امنیہ کی جمع، تمنائیں، پیچھے بھی آپ یہ لفظ پڑھ چکے منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، کہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر نہیں. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر مشتمل، یعنی فیصلہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہیں ہوگا اور نہ کرسچنز اور جیوز کی آرزوؤں کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہ بھی کیا کہتے تھے کہ لم تمسن النار الا ایاما معدودہ، چند دن کے سوا ہم کو آگ نہ چھوئے گی. یا کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کرنا کیا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ اور آخرت کو ماننے والے دنیا پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبتے ہیں، تو وہ اللہ اور رسول کا انکار نہیں کرتے، آخرت کا انکار نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سب چیزوں کو ریچولز کی حد تک، رسم و رواج کی حد تک لے لیتے ہیں، اور عملاً ساری کوششیں دنیا کمانے کے لیے لگا دیتے ہیں اور آخرت کے لیے محض آرزوئیں اور تمنائیں رکھتے ہیں. میری بات کو سمجھا آپ نے؟ مسلمان لوگ، چلیے ہم چھوڑے مسلمانوں کو، ہم اپنے آپ کو لیتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کو مانتے ہیں، مانتے ہیں نا، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن کتنے ہی غلط کام ہم اللہ کے ڈر سے چھوڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں؟ کتنے ہی غلط کام کرتے ہوئے ہم کو احساس ہوتا کہ آخرت میں جواب دینا ہوگا، خیال ہی نہیں آتا. ایک طرف اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، قرآن کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ ساری کوششیں، ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنانے کے لیے. اور جب آخرت کی بات آتی ہے، کہیں سنتے ہیں کہ آخرت میں عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی، حساب ہوگا، تو اس وقت صرف آرزوئیں اور تمنائیں کافی ہو جاتی، صرف خوش فہمیاں اور امیدیں. فرمایا لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں پر تمہارا فیصلہ نہ ہوگا. ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے ساتھ بھی ان کی آرزوؤں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا. پھر کس پر ہوگا؟ من یعمل سوءا، جو بھی کوئی برا کام کرے گا، یجزا بہ، اس کی جزا دیا جائے گا، اس کا بدلہ پائے گا. اف، کتنی سخت آیت ہے. نتیجہ تمہاری مرضی یا خواہش یا امید کے مطابق نہ ہوگا. کس پر مبنی ہوگا؟ من یعمل سوءا، جو برا کرے گا، یجزا بہ، اس کی جزا پائے گا. آرزوؤں کا بدلہ نہ پاؤ گے، عمل کا بدلہ پاؤ گے. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور ایسا شخص اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا، یعنی برے کام کرنے والے کو کہیں سے بھی مدد نہ آئے گی. ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی عمل کرے گا نیک، نیکیوں میں سے، من ذکر او انسا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، حالانکہ وہ مومن ہو، فاولائک یدخلون الجنت، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور تل برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اللہ کے ہاں اصل قدر و قیمت کس کی ہے؟ عمل کی. آپ کتنا بھی خوبصورت نقشہ بنوا لیں گھر کا، جب تک تعمیر نہیں کریں گے اس گھر میں رہ نہیں سکتے. صرف نقشے میں کوئی نہیں رہ سکتا، ادھورے گھر میں بھی نہیں رہا جاتا. آپ نے گھر تو بنا لیا، کھڑکیاں دروازے نہیں لگائے، بجلی نہیں لگوائی، پانی نہیں لگوایا، سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں بچھایا، اور عالی شان عمارت تعمیر کر دی، ایسا گھر رہنے کے قابل ہوگا؟ بعض اوقات اچھا بھلا گھر ہوتا اور آپ کہتے ہیں نہیں، بس رہنے کے قابل نہیں بنا، یہ رہنے کے لائق نہیں، کیونکہ چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئیں، بہت سے فالٹس رہ گئے اس میں، بہت سی کمیاں رہ گئیں. ہر گھر بنانے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے یہ ایسے نہیں ایسے بننا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، اور گھر بنا لیتے ہیں جس میں وہ ساری کمیوں کا علاج ہو جائے، پھر اس سے مطمئن نہ ہو تو ایک اور کی سوچ لیتے ہیں. لیکن آخرت کبھی بیٹھ کے سوچا کہ اس گھر میں تو نہیں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا اس کے لیے میں نے صرف خالی پلاؤ پکائے، میں نے صرف خیالی نقشے بنائے، یا عمل بھی کچھ کیا، کچھ تعمیر بھی کی، اور واقعی وہ تعمیر ایسی ہے جس میں میں رہ سکوں جا کے؟ اور اگر وہ رہنے کے قابل نہ ہوا تو کیا کوئی اور گھر وہاں جا کے اور نیا بنا سکوں گی؟ نہیں، جو کرنا ہے یہی کرنا ہے، صرف خیالی دنیا میں نہیں رہنا. یہاں سارا توڑ اس رکو کے اندر کس چیز کا ہے؟ آرزوں، امیدوں، خیالات، خوش فہمیوں کا. یہ رکو خوش فہمیوں کا توڑ ہے، یہ ہمارے ان نظریات کا توڑ ہے جو ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے. وجہ چہرے کی بات ہوئی تو چہرہ جو ہوتا ہے وہ پورے انسان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ لوگوں کو کہاں سے پہچانتے ہیں؟ ان کے چہروں سے، ہاتھوں سے نہیں. ہاتھ تو بعض وقت یاد بھی نہیں ہوتے کہ کس کے کیسے تھے، لیکن چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں آپ کسی کو پہچاننا ہو تو. تو اس لیے یہاں پر وجہہو کی بات آئی، پوری ذات مراد ہے. یہ چہرہ اڑا دے سر سے تو ذات بچتی نہیں. مراد اس سے کیا؟ پوری جدوجہد، سرگرمیوں اور کوششوں کا رخ، کیونکہ آنکھ، ناک، کان سب چہرے پر ہی ہیں، اور انسان کی ساری سوچوں کا سورس بھی یہیں سے آتا ہے. یہی اعضاء، یہی آرگنز ہمارے دماغ کو، ہماری سوچوں اور خیالات کو معلومات فیڈ کرتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین اور کس کا ہے؟ دین یہاں کس معنی میں؟ طریقہ زندگی. اس شخص سے بڑھ کر خوبصورت طریقہ زندگی اور کس کا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ چاہیں وہ میں کرنے کو تیار ہوں، جو آپ چاہیں گے وہ دیکھو گی، جو آپ چاہیں گے وہ سنو گی، جو آپ چاہیں گے وہ بولوں گی، جو آپ چاہیں گے وہ سوچوں گی، میرے خیالات بھی آپ کے پسند کے ہوں گے، میری زبان بھی آپ کی مرضی کی بات کرے گی، میرے کان بھی آپ کی پسندیدہ چیز سنیں گے، میری نگاہیں بھی صرف وہ دیکھیں گی جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور وہ نہیں دیکھیں گی جس کو دیکھنے سے آپ نے منع کیا ہے. فرمایا جو شخص اپنی زندگی کو اس طریقے پہ ڈھال لے، اللہ کے نزدیک وہ کون ہے؟ وہ ہوا محسن، وہ محسن ہے، نیکوکار ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ پیروی کرے کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. کیسے؟ حنیفہ، یکسو ہو کر. یعنی اپنا طریقہ زندگی کیسا رکھے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہر چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تھا، قربان کر دیا تھا. اللہ نے صلہ کیا دیا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا، اللہ کے دوست. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے انسانیت کی معراج، کہ ہو انسان لیکن اللہ اس کو اپنا دوست کہے. آپ دیکھیے کہ کسی کو بھی دوست کہنا کتنا خوبصورت لفظ ہے. مثلاً کوئی بڑا انسان آپ کو اپنا دوست کہے، آپ کے لیے وہ بات کتنی خوشی کی ہوگی. اچھا فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا، واقعی دوست. کتنی اپنائیت محسوس ہوتی، کتنا آنرڈ فیل کرتا ہے انسان. مثلاً جب کلنٹن کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے، تو پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ہے نا؟ لگتا تو ایسے ہی پتا نہیں. اور اگر وہ تھوڑا سا توجہ نہ دے آپ کو، تو آپ کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ سپر پاور کی دوستی سے محروم ہو گئے ہم. اللہ سب سے بڑی سپر پاور ہے، اور جس کو اللہ دوست کہہ دے اس کے لیے اس سے بڑا آنر کوئی نہیں. لیکن اس کی دوستی نصیب اسی کو ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے، یکسو ہو جائے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، ہر دم تیار رہے اللہ کی رضا پانے کے لیے، ہر قربانی کے لیے تیار رہے. اللہ تعالیٰ جدھر کو موڑے ادھر ہی کو مڑ جائے، آگ بھی سامنے آئے تو کود پڑے. یہ مذاق نہیں ہے، آگ میں کودنا بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ چاہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو، بیوی اور بچے کو چھوڑ دو، بچے کے گلے پہ چھری پھیر دو، سب کچھ کرتا چلا جائے. ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کا حکم سن کر پہلے تو کرتے ہیں کیوں، پھر کہتے ہیں کیسے، پھر کہیں گے کب، پھر کہیں گے کیا، میں یہ کر لوں، میں سر ڈھانک لوں. کتنی حجت بازی کرتے ہم اللہ کا کوئی حکم ماننے میں. پھر دوستی کے دعوے کیسے؟ یہ دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت، لیکن محبت تو قربانی مانگتی. اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ اور کوئی اگر نہیں اس کی طرف آتا تو اسے کسی دوست کی ضرورت نہیں. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. اچھا یہاں خلیل کا لفظی معنی بھی تھوڑا سا بتا دوں. خلیل کا لفظ جو ہے نا خل سے ہے، خیلام لام، جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے جگہ نہ رہے. خلیل خالی ہونا نا، کہ اللہ کی محبت اتنی راسخ ہو جائے. اصل میں فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل جو ہے مفعول اور فاعل دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے محبت کرنے والے بھی تھے اور اللہ کے محبوب بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو خیال آ رہا ہوگا کہ ان کا پھر کیا مقام ہے، کیا وہ تھے اللہ کے خلیل؟ قرآن میں تو حضرت ابراہیم کا آتا ہے. جی ہاں حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.